أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست پیش کیے جانے والے پروگرام تاریخ اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور میں ہوں آپ کا میزبان کفایت حسین. میں اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تاریخ یعنی 25 محرم الحرام تاریخ اسلام میں کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے, بلکہ ایک قیامت کی تاریخ ہے. اس تاریخ میں آپ کے اور ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی. اور محترم ناظرین, امام کے بارے میں صرف اتنا کہا جائے کہ آپ کا نام نامی علی ہے, اور آپ کو عبادت کی کثرت اور سجدوں کی زیادتی کے سبب زین العابدین اور سید الساجدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت اور سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار کے لقب سے یاد کیا گیا ہے. اور آپ کا واقعہ کربلا میں جو کردار رہا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے. واقعہ کربلا کے بعد آپ نے نہ صرف کوفہ و شام میں بلکہ مدینہ پہنچنے کے بعد اس طریقے کا کردار ادا کیا, اور کربلا کے عظیم پیغام کو انسانیت کے دلوں تک اس طرح پہنچایا کہ جب تک اس کائنات میں انسانوں کا وجود ہے اور انسانوں کے سینے میں دل ہے اور ان کے دل میں مظلوموں سے ہمدردی ہے, تب تک انسانیت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو فراموش نہیں کر سکتی. یا یہ کہا جائے کہ آج پوری کائنات میں ہمیں جو قیام حسینی اور انقلاب حسینی کی کرنیں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے اسی امام کی مرہون منت ہیں. اور محترم ناظرین, سن 61 ہجری میں جو اسلام آخری سانسیں لے رہا تھا, زہرا کے لال نے اس پیکر اسلام میں اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک نئی روح پھونکی, لیکن ابھی یہ اسلام تازہ دم تھا. ہمارے اسی امام نے, تاریخ میں موجود ہے کہ 170 سے زیادہ اہم افراد اور اہم طالب علموں اور شاگردوں کی تربیت کر کے اسلام کو استحکام اور قوام و پائیداری عطا کی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس 25 محرم کو ہمارے اس امام کو ولید ابن عبد الملک کے زہر کے ذریعے شہید کیا جاتا ہے. اور امام کا جو تعلیمی خزانہ ہے کہ جس کو آج علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے دور میں دیکھنے کے بعد دنیا حیران اور انگشت بدندہ ہے, جس کو صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے, اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ جو چیز آج ہم نہیں سمجھ پاتے وہ کون تھا کہ جس نے آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگزاروں میں ان مطالب کو بیان کیا ہے. تو ہمارے امام آج کی تاریخ میں ہم سے جدا ہو گئے, اس مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. اور چونکہ ہماری آج تمہید تھوڑا مفصل ہو گئی امام کی شہادت کی مناسبت سے, اس لیے ہم اپنا پروگرام اور اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. محترم ناظرین, ایک بار پھر میں آپ تمام حضرات کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہماری گفتگو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ کے بچپن اور آپ کی شیر خارگی کے زمانے کے متعلق چل رہی تھی. جناب قبلہ طاہر کمال صاحب سے۔ تو آج بھی ہمارے مہمان وہی موجود ہیں اور ہم شکر گزار ہیں کہ قبلہ نے پھر ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج ہم اپنے اس موضوع پر پھر قبلہ طاہر کمال صاحب سے گفتگو کریں گے۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، اس اہم تاریخ اور قیامت کی تاریخ اور غمناک تاریخ کی مناسبت سے سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور پھر اس پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
آپ کو بھی۔
اور قبلہ، جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی حضور کی ولادت کے متعلق، حضور کے دوران شیر خارگی اور بچپن کے متعلق، تو ہماری ایک سوال رہ گیا تھا، چونکہ وقت تمام ہونے کی وجہ سے ہم اس کو پورا نہیں کر سکے تھے۔ میں گفتگو چاہوں گا کہ وہیں سے شروع کروں۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ تاریخ میں یہ موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے جس خاندان میں اتارا، وہ خاندان کمالات، فضائل اور صفات حسنہ کے اعتبار سے پوری کائنات میں با فضیلت ترین خاندان ہے۔ تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاندان کا وہ چشم و چراغ کہ جس کے صدقے میں یہ تمام فضائل و کمالات اس خاندان کو ملے ہیں، اس کی تربیت کے لیے ان وادیہ نشینوں کا، ان گاؤں کے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مثلا جناب حلیمہ سعدیہ کا واقعہ بھی سامنے آتا ہے۔ تو اس کے علل اور اسباب کیا تھے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہیں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں، آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ یہ سوال پچھلی بار مطرح ہوا تھا اور کسی حد تک اس کا جواب دیا جا چکا تھا، البتہ چونکہ پھر سے اس کو رب دینا ہے، لہٰذا اپنی گفتگو کو پچھلی گفتگو سے پیوست کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں کہ اس سے پہلے جیسے کہ کی بیان کیا جا چکا، خود مکے کی کنڈیشن کیا تھی، خود مکے کا ماحول کیسا تھا، مکے کی سرزمین کیسی ہے، یعنی وہ محیط کے جس میں پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی، یعنی شہر مکہ، کچھ علل اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے قریش کے سردار اپنے بچوں کو مکے سے باہر بھیج دیا کرتے تھے پرورش کے لیے، اس لیے کہ خود مکہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا، تجارت کے سلسلے سے لوگ مکہ میں آتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو اثر پڑتا ہے وہ زبان کے اوپر ایک اس کا اثر پڑتا ہے کہ جب دوسرے لوگ، دوسری اقوام کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی زبان میں کچھ نہ کچھ تغیرات پیش آیا کرتے ہیں، اور اہل مکہ زبان کے متعلق بہت زیادہ تعصبی تھے، لہذا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اپنی فصیح زبان کسی طریقے سے دوسری زبان سے غلط ہو، لہذا وہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں بھیج دیا کرتے تھے دوسرے شہروں میں یا ان بادی نشینوں کے پاس کہ جن کی زبان فصیح ہوا کرتی تھی، اور اہل طائف اور اہل مکہ کی زبان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، لہجہ بھی ایک ہی ہے غالباً، اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ بادی نشینوں کے پاس جو بھیجنے کا ایک فلسفہ تھا یہ تھا کہ چونکہ ان کی ایک اپنی محیط ہوا کرتی تھی، نہ ان کا کسی سے کوئی تعلق ہوا کرتا تھا، نہ کوئی ان کے پاس آتا تھا، لہٰذا بچوں کی زبان محفوظ رہا کرتی تھی۔ جب وہ 5 اور 6 سال کی عمر میں ہوتے تھے، 7 سال کی عمر میں پھر اپنے گھر پہ لوٹ کے آ جایا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ خود مکے کی آب و ہوا بہت زیادہ خوش تھی، گرم تھی، اکثر بچے اسی وجہ سے مر جاتے تھے، لہٰذا وہ بچے کے جو اشراف کے ہوا کرتے تھے، بڑے خانوادوں سے جن کا تعلق ہوا کرتا تھا، اکثر بچوں کو باہر بھیج دیا جاتا تھا موسم کی مناسبت کی وجہ سے۔
صحیح،
یہ مجبوریت تھی جس کی وجہ سے اکثر بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اگر ہم اس واقعے کو قبول کرتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نظر نہیں آتی، بلکہ ہاں یہ ضرور نظر آتا کہ پیغمبر کا مقام، پیغمبر کا خانوادہ اس لائق تھا کہ وہ بچے کی پرورش کے لیے کسی کو دائی بنا کے رکھ سکتے تھے، بچے کی پرورش کے لیے مکے سے باہر بھیج سکتے تھے۔ البتہ اس میں بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ اس واقعے کو کسی طریقے سے بدل دیا جائے، لہٰذا انہوں نے واقعہ بیان کیا، کہا کہ جب جناب حلیمہ آئی ہیں پیغمبر کو لینے کے لیے، اس سے پہلے بہت ساری دائیاں تھیں جو کہ مکہ میں آئی تھیں، اور انہوں نے دوسرے بچوں کو انتخاب کیا، پیغمبر کو کسی نے لینا پسند نہیں کیا، اس لیے چونکہ کہ یہ یتیم تھے اور انہیں خوف اس سے کا تھا کہ اگر اس بچے کو ہم نے لیا تو ظاہر سی بات ہے وہ اجرت جو ہمیں دوسرے بچوں سے مل سکتی وہ ان سے نہیں ملے گی۔
بالکل۔
پھر انہوں نے واقعہ جو راستے کے بیان کیے اس میں یہ بیان کیا کہ یہ خود جو تھیں بی بی بہت زیادہ نحیف تھیں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، وہ بچہ بھی بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو شیر پورا نہیں مل پاتا تھا، یعنی وہ اس کو پوری غذا نہیں مل پاتی تھی۔ تو اب عقل اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ خود جو بی بی اپنے بچوں کو شیر نہیں پلا سکتی وہ پھر کسی دوسرے بچے کو کیسے لے سکتی، تو کہا کہ چونکہ پیغمبر یتیم تھے لہٰذا آخر میں وہی پہنچی اور جانے کے مجبور ہو کے انہوں نے بچے کو لے لیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود قریش
जी
कि जो बड़े मनसब थे वो बनी हाशिम के हाथ में थे, सकाया रिफादा लिवा, जो हाजियों की जिम्मेदारी थी, हाजी जो आते थे उनके खाने की जिम्मेदारी, उनके पानी की जिम्मेदारी, उनके रहन सहन की जिम्मेदारी, वो तमाम की तमाम बनी हाशिम के सुपुर्द थी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे मक्के के, तो फिर इस वाकये को हम किस तरीके से तस्लीम कर सकते हैं कि इन वजूहात की वजह से जनाब हलीमा को इस बच्चे को सौंप दिया गया, चूंकि यतीम था और उन्हें कोई दूसरी बीवी इन बच्चे को, इस बच्चे को लेने के लिए तैयार नहीं थी।
जी 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 क़िबला। अच्छा, एक हुजूर के बचपन का एक वाकया बड़ा, अब मैं अपनी नज़र क्या यहाँ पे बयान करूँ, अलबत्त ये है कि जिस वक्त इंसान वहाँ पहुँचता है और ये चैप्टर जो हुजूर की तारीख में कायम किया गया है, जहन को एक झटका सा लगता है, वह है वाकये शरह सदर। मसलन कहा जाता है, वही मैं तफसील नहीं बयान करूँगा, आप इंशाल्लाह में इस्तेफादा करेंगे और हमारे नाजरीन भी आपसे इसको सुनना पसंद करेंगे, कि मसलन सीना चाक करना हुजूर का। मैं आपसे इस वाकये की हकीकत और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है जानना चाहूंगा क़िबला।
देखिए, अभी आपने इसका सवाल किया, ये एक वाकया बयान किया गया था
जी,
और जिन लोगों ने इसको बयान किया था वो बहुत ज्यादा दूरंदेश थे
जी।
जो कल उन्होंने बयान किया था, आज उन्हीं के मानने वाले इस वाकये से इस्लाम के ऊपर बहुत ज्यादा हमले किया करते हैं, यानी जो उनके बुजुर्गों ने काम किया था आज वो उससे सूदमंद हो रहे हैं
जी।
अभी कुछ दिन, अब 2 दिन पहले का वाकया है, एक जवान मुसलमान के मुतालिक सवाल हुआ था, कहा कि वो मसीह हो गए, मसीह होने की वजह क्या थी? कहा मसीह होने की वजह ये थी कि उन्होंने ये तमाम वाकया देखे जो कि हमारी तारीखों में मौजूद हैं, और चूंकि वो खुद डॉक्टर थे लिहाजा उन्होंने कहा कि हम इन्हें देखते हैं कि ये वाकयात कसरत से हमारी किताबों में हैं, और अक्ल का, इल्म का सीने से कोई ताल्लुक नहीं है, दिल से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा अगर ये वाकया सच्चा है तो फिर इस्लाम के अंदर खोट है, ये कहते हुए वो अलग नजर आए और उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो बाज़ औक़ात हमारी कुछ बातें इस तरीके की हुआ करती हैं कि हम इससे फजाइल दुरुस्त करना चाहते हैं, मगर वो उसका असर दूसरा हुआ करता है।
मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप इस तरीके से हमारे नाज़रीन के लिए बयान कीजिए इस वाक़े को, ताकि आपकी राय भी उसमें जाहिर हो सके।
जी इंशाल्लाह, मैं उसको पूरा नकल करता हूँ। कहा गया कि अभी पैगंबर छोटे थे, अलबत्ता खुद इस वाक़े में इख्तलाफ है कि कितनी साल की उम्र में ये रोनुमा हुआ, आया पैगंबर अभी को 1 साल के थे, बाद रिवायतों में मिला कि वो नहीं 3 साल के थे, बाद में यह है कि 3 साल से कुछ ज्यादा थे।
जी
कहते हैं कि जो पैगंबर को मक्का भेजने की वजह पेश आई वो यही वाकया था कि उनको लौटा दिया गया था उनके घर की तरफ, उनको दोबारा से मक्का वापस कर दिया गया था। उसकी वजह क्या हुआ? वजह ये हुई कि हलीमा सादिया के बच्चे जाते थे
जी
गूसफंद के गल्ला लेके अपने जानवरों को चराने के लिए, तो पैगंबर ने कहा कि हम भी जाएंगे। जनाब हलीमा सादिया ने बच्चों को भी, अपने बच्चों से कहा कि अपने भाई का ख्याल रखना, पैगंबर अकरम को भी उनके साथ भेज दिया। आप जब उनके साथ आए, ये पहला वाकया है
जी जी,
उन्होंने नकल किया कि जब पैगंबर उनके साथ आए और खेल में मसरूफ हुए तो नागहां जिब्राइल आए, और आने के बाद उनके साथ एक मलक और भी था, आए और आने के बाद उन्होंने पैगंबर को पकड़ा और पैगंबर के सीने को चाक किया, पैगंबर के दिल को निकाला, और उसके अंदर खून का एक जमा हुआ मुंजमी टुकड़ा था जिसे उन्होंने निकाल के कल्ब से जुदा किया और दिल को धोया दोबारा से जमजम के पानी से और पैगंबर के सीने पर लगा दिया। और मस्करेबाजी आप इसमें देखें कि बाकायदा रावियों ने कहा कि हमने पैगंबर के सीने पे उस जर्राही के निशान भी देखे थे, यानी वो जो ऑपरेशन हुआ था हमने उसके निशान भी देखे थे। और उसके बाद रिवायत बयान की गई, कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पैगंबर से कहा कि ये शैतान का हिस्सा था जिसे हमने तुम्हारे दिल से निकाल दिया। बच्चे गए और जाने के बाद उन्होंने जनाब हलीमा से कहा कि देखिए मोहम्मद के सीने को चाक कर दिया गया और उनको कत्ल कर दिया गया। जब वो लौट गई तो क्या देखा, पैगंबर बहुत ज्यादा परेशान और हैरान है, उन्होंने बच्चे को लिया और लेने के बाद कोशिश ये की कि पहली फुर्सत में इन्हें इनके घर पे पहुंचा दिया जाए
जी।
अगर यहीं पे इक्तफा की जाती तो शायद कुछ तावील की जा सकती थी इसकी, मगर हम जब आगे देखते हैं तो इस वाकये को चंदीन बार उन्होंने दोहराया और कहा कि पैगंबर के
ये ऑपरेशन चंद बार हुआ।
उन्होंने कहा कि ये वाकया बचपन में हुआ, फिर उसके बाद 10-12 साल की उम्र में हुआ, फिर बैसत से पहले एक बार दोबारा पैगंबर के कल्ब को पाक किया गया, और फिर जब पैगंबर मेराज पे गए उस बार भी पाक किया गया। चलिए, नबुवत से पहले के मराहिल जो हैं हम अगर उन्हें तस्लीम भी कर लेते हैं तो हमारे पास जवाब, हम ये कह सकते हैं कि ठीक है पैगंबर इससे पहले के वाकयात हैं, हो सकता कोई मुश्किल रही हो, मगर फिर मेराज के इससे पहले ये वाकया क्यों पेश आया? यानी इस्मत के ऊपर पैगंबर की इश्काल किया जा रहा है, और जब ये कहा गया कि ये शैतान का हिस्सा है तो बार बार ये हिस्सा जो था वो दोबारा अफजाइश पैदा करता था, बढ़ जाता था, यानी शैतान फिर से जो था वो पैगंबर के ऊपर गलबा हासिल कर लिया करता था और ये हिस्सा इजाफा कर जाता था। आखिर में ये हुआ कि जब इसरा के वाके पे गए, यानी 4 बार तकरार है, 5वीं मरतबा मुहदिसिन में इख्तलाफ है कि आया कबूल किया जाए या नहीं किया जाए
जी।
تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیغمبر کی یہ جو پیغمبر کی ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر معصوم ہے یہ عصمت کے خلاف ہے واقعہ،
بالکل.
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ چلیے ایک بار یہ واقعہ پیش آیا تھا تو پھر دوبارہ اور تیسری بار چوتھی بار یعنی تکرار کی وجہ کیا تھی؟
جی جی.
یا پھر اگر آج کی دنیا میں ہم دیکھیں، اگر اس حصے کو مشخص کر دیا جائے کون سا حصہ تھا اور آپریشن کے ذریعے اسے نکال دیا جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہمارے اوپر شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا؟ یا خود عقل کا تعلق دل سے کیا ہے؟ کیا دل سوچتا ہے انسان کا، یا دل کے جو ذہن کے جو تصورات ہیں وہ دل کے اندر تیار ہوا کرتے؟ نہیں، یہ کل آپ 1400 سال پہلے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے کا کوئی واقعہ تھا، مگر آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان دل سے سوچتا ہے یا دل کے اندر اس کے خیال آیا کرتے ہیں، تو سب ذہنی چیزیں ہیں.
جی جی.
پھر ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کو.
جی.
کہ
اچھا، معذرت کے ساتھ.
جی فرمائے.
محترم ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے قبلہ کمال طاہر صاحب نقوی سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ کس طریقے سے اس واقعے کو، جو خود میرے لیے اس وقت بہت یعنی مفید ہے، میرے لیے بہت سے سوالات تھے جو اب حل ہو رہے ہیں. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جائیے گا نہیں، آپ انتظار کیجیے، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلاك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سباح أو لبى فلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلك يا مخطئا ما أغفلك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والعز لا شريك لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمات.
محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کے اپنے پروگرام تاریخ اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے قبلہ کمال طاہر نقوی صاحب سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ کس طریقے سے تاریخ کے اس واقعے کی تحلیل کر رہے ہیں. تو قبلہ، میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیے اور اس کو بیان کیجیے کہ کس طریقے سے جو یہ واقعہ رونما ہوا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے.
اس میں پہلا تو جو کوشش کی گئی وہ یہی تھی کہ پیغمبر کی جو عصمت ہے اس کے اوپر خشا وارد کیا جائے.
جی.
کہ خود نبوت کے بعد بھی یہ واقعہ پیش آیا.
جی.
یعنی اب اس کے بعد دوسرا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ معراج کے واقعے تک یہ واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو نبوت بھی مل چکی تھی، احکام بھی آپ کے اوپر نازل ہونے لگے تھے.
جی.
ہو سکتا ہے کہ مدنی زندگی میں بھی پھر وہ شیطان والا نعوذ باللہ حصہ بڑھ گیا ہو، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟
بالکل،
یہ ایک سوال ہو سکتا. البتہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے پیچھے پورا ایک جریان تھا،
بیک گراؤنڈ ہے، پورا
پوری بیک گراؤنڈ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ صرف ایک واقعہ تیار نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ دوسرے واقعہ تیار کیے.
یعنی حضور کی پوری زندگی کو جو مشکوک کر دینا چاہتے ہیں.
بالکل،
اس واقعے کے ذریعے. اور اگر حضور کی زندگی مشکوک ہو جائے، پورا مشن حضور کا اسلام کے اوپر حرف آ جائے گا.
آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اب انہوں نے اس کے لیے ایک مقدمہ تیار کیا.
بالکل،
پہلے اس طریقے کا واقعہ لے کے آئے، اور اس میں عیسائیوں نے کوشش کی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے جامعے میں اس طریقے کی غلط روایتیں آ گئیں.
جی.
کہ جس میں خود پیغمبر کی زبان سے انہوں نے پیغمبر کی طرف نسبت دے کے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے.
جی.
تو شیطان اپنی انگلی سے اس کے قلب کو چھوتا ہے.
اللہ اکبر.
سوائے ایک شخص کے، وہ جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے، کہ خدا نے جب شیطان نے چاہا کہ ان کے قلب کو چھوئے تو ایک پردے کو حائل کر دیا تھا، اس کی انگلی ان کے قلب تک نہ جا سکی۔ یہ دوسری طریقے سے روایت کو بیان کیا، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گریہ زاری کرنے لگتا ہے۔ صرف دو کے ہیں، جناب مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورا ایک جریان، انہوں نے ان دو احادیث کو بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ بتانا یہ چاہتے تھے، انہوں نے یعنی مسلمانوں کے درمیان میں خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ان چیزوں کو بیان کر دیا پیغمبر کی زبان سے، مگر انہوں نے اسلام کے اوپر ایک ضرب کاری لگانی چاہی تھی۔ اور کل کو وہ کہہ سکتے تھے، جب مباہرے کے میدان میں وہ نہ رک سکے تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہاں پہ مباہلہ نہ کر سکے تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اب پیغمبر کی زبان سے انہوں نے اس طریقے کے واقعات بیان کرنے شروع کیے، یعنی پیغمبر کی طرف نسبت دے کے۔ تو اگر ان دونوں واقعات کو کوئی سامنے رکھے تو کیا کہے گا؟ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نظر افضل نظر آتے ہیں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر ہم ان واقعات کو قبول کرتے ہیں،
بالکل،
جو کہ ہماری کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں، چلیے جناب عیسیٰ تو ایک نبی ہیں، جناب مریم کے لیے بھی واقعہ بیان کیا گیا، تو آپ کیا کہیں گے یہاں پہ؟ کیا ہم اس طریقے کے بیہودہ واقعات کو قبول کریں گے کہ جس کے اندر سینے کو چاک کرنے کا ذکر کیا جائے اور اس کے بعد دل کو دھونے کا ذکر کیا جائے؟ اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر صرف دھونے سے کوئی چیز، یہ ظاہری، اگر یہ شہد ظاہری تھی تو کیا دل کے اوپر کوئی اس طریقے کا مواد لگا ہوا تھا، یا دل کے اوپر کوئی ایسی شہد تھی کہ جسے دھونے سے، جس کو پاک کر دینے سے پھر انسان کے ذہن میں گناہوں کا تصور نہ ہو؟ کیا عقل اس کو قبول کر سکتی ہے؟
اچھا قبلہ، معذرت کے ساتھ ایک سوال ذہن میں یہاں پہ یعنی پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا اگر ہم اس واقعے کا انکار کر دیں تو دیکھیے تواریخ میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ گڑھی ہوئی ہے، جعلی ہے، وضعی ہے، لیکن قرآن کے بارے میں آپ کیسے کہیں گے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یعنی اس کی تفسیر میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے پھر آپ اس واقعے کی جب تردید کریں گے، آپ اس کا انکار کریں گے، تو اس کی تفسیر کس طریقے سے آپ بیان فرمائیں گے؟
دیکھیے سنیے، اگر ہم قرآن کی تفسیر چاہتے ہیں تو قرآن کی تفسیر قرآن بعض جگہ پہ کرتا نظر آتا ہے،
جی بالکل بالکل،
ہم قرآن سے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، اس طریقے کے واقعات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب اشرح لی صدری،
رب اشرح لی صدری۔
اب دیکھیے
جی بالکل،
وہاں پہ کیا، تو کیا کسی تفسیر میں ضعیف قول ہمیں ملتا کہ پیغمبر کا وہاں پہ بھی سینہ چاک کیا گیا ہو؟ آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ وہاں محدثین نے کیا کہا، وہاں پہ مفسرین نے یہ کہا، کہا اس سے مراد یہ کہ جو سینے کے اندر تنگی ہے اس کو گشادگی سے، ہاں اس کو گشادگی سے تبدیل کر دیں، نہ یہاں پہ سینے کو چاک کرنے کا ذکر تھا۔ کیا کوئی قول ہمیں اس طریقہ کا نظر آتا؟ وہی کلمہ یہاں پہ بھی دور بدلا نہیں گیا، شہر کا ذکر آیا وہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، تو ان کی کیا دعا کو خدا نے قبول نہیں کیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رد کر دیا گیا؟ کیا قرآن میں اس کا کوئی اشارہ ہے؟ یا اللہ نے ان کی زبان کی گراہوں کو نہیں کھولا؟ نہیں، وہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے جو مشکل تھی ان کے زبان کے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برطرف ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے کیا خدا نے یہاں پہ بخل کیا کہ ان کی زبان کی گراہوں کو تو کھول دیا اور ان کے سینے کو گشادہ نہیں کیا؟ یا وہ پہ جبرائیل کا واقعہ دوبارہ پیش آیا کہ ان کے سینے کو چاک کیا گیا ہو؟ اس طریقے کا کوئی واقعہ تو قرآن سے قرآن کی تفسیر اگر ہے تو پھر ہمیں ان بیہودہ واقعات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو پیغمبر کی عصمت کے اوپر خشا وارد کرتے ہوں یا جس سے دوسرے لوگ مسخرہ کرتے ہوں۔
جی 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 قبلہ، بہت شکریہ، خدا سلامت رکھے، ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، مجھے کافی خوشی ہوئی، چونکہ ہمیں واقعی جیسے آپ نے بیان فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے تفسیر کرنے کے لیے کہ اس طرح کے واقعات کا سہارا لیں، اور گنجائش نہیں ہے جو اسلام کی حقیقی تاریخ ہے اس میں اس طرح کے واقعات کی، چونکہ واقعی یہ حضور کی عصمت کے منافی واقعات ہیں۔ اچھا اب ایک واقعہ اور دوسرا میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کے ذیل میں بھی میں آپ سے
مجھے اجازت دیں تو میں اس بات کو پورا کر دوں۔
جی جی بسم اللہ۔
اس میں چونکہ ایک میں نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا، اور یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ باعث ہوا اس کا کہ پیغمبر کو لوٹا دیا جائے مکہ۔ انہوں نے کہا کہ پھر پیغمبر کو لوٹانے کی وجہ کیا تھی؟ ابھی پیغمبر کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، پانچ چھ سال کی عمر میں کیوں لوٹا دیا گیا؟ اگر یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا تو پھر انہیں زیادہ وہاں رکنا چاہیے تھا، اس لیے کہ زبان کی وجہ سے انہیں بھیجا گیا تھا۔ پانچ چھ سال کا بچہ کتنا یاد کرتا اور کتنا بولنا سیکھتا،
بالکل،
تو کم سے کم انہیں دس بارہ سال تو وہاں رہنا چاہیے تھا،
بالکل،
تو پھر کیوں لوٹا دیا گیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں دوسرے واقعات ملے کہ جس کی وجہ سے لوٹا دیا گیا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ طائف میں ایک بار حبش کے کچھ راہب آئے ہوئے تھے، جب انہیں دنوں میں پیغمبر کو وہ لے کے کامیاب گئی تھی، جب انہوں نے دیکھا وہاں پہ پیغمبر کو اور وہ نبوت کے تمام علائم کو پہچان گئے، تو اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ بچے کو اپنے ساتھ حبش لے کے چلے جائیں، یہ آئے گی بزرگی ان لوگوں کو ملے
جی.
جب جناب حلیمہ سے انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ہمیں سونپ دیں تو جی. وہ گھبرائیں، اور لانے کے بعد انہوں نے پیغمبر کو ان کے دادا کی سپورٹ کر دیا،
اجداد کی سپورٹ کر دیا.
تو یہ واقعہ بہت اچھی طریقے سے اس کو بیان کر دیتا، اور اس میں پیغمبر کے اوپر یا پیغمبر کی عصمت کے اوپر کوئی خدشہ وارد بھی نہیں ہوتا، بلکہ معلوم ہو جاتا کہ پیغمبر کے اوصاف کو انہوں نے پہچان لیا تھا اور دیکھ لیا تھا کہ یہ نبوت کے جو علائم تھے ان کے اندر نظر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ چاہ رہے تھے انہیں اپنے ساتھ لے جانا. اور جناب حلیمہ مشکل میں تھیں، وہ نہیں سمجھ سکتی تھیں کہ کس طریقے سے پیغمبر کو اپنے پاس رکھیں، چونکہ اس طریقے کے کچھ واقعات اور بھی پیش آ گئے تھے. تفصیل میں جانا یہاں پہ ایسی بات ہے.
بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ. ہمارے ساتھ فون پر بھی ہمارے ایک مہمان موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں وہ حوض علمیہ قم کے ایک محقق ہیں جن کا تعلق ہے ہندوستان سے. میری مراد ہے جناب مولانا مکاتب علی خان صاحب. قبلہ ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں، ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں. جی ہلو،
السلام علیکم.
السلام علیکم جناب مکاتب علی صاحب. قبلہ بہت بہت شکریہ، ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو سب سے پہلے ہدیہ تسلیم پیش کرتے ہیں اور پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا.
اسی طرح کا میں بھی آپ کو جو ہے تمام ناظرین کو امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح عالمی نیٹورک سحر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ اپنے معروضات کو تمام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی خدمت پیش کر
جی سکوں. بہت شکریہ قبلہ، ہم بھی اس اہم تاریخ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. قبلہ میرا سوال آپ سے یہ ہے، دیکھیے ہماری گفتگو چل رہی ہے قبلہ کمال طاہر نقوی صاحب سے
جی.
اور ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ کے بچپن کے واقعات
جی.
تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا قبلہ کہ دیکھیے حضور کی ولادت کے متعلق حضور کی رسالت اور بعثت کی بشارتیں دوسری کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا
جی.
اس کے متعلق ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے پہلے. پھر جو گزشتہ ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ تھا کہ حضور کی ولادت کے متعلق کچھ حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے
جی.
اور پھر یہ کہ حضور کے اتنے معجزات بھی موجود تھے، تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بشارتیں، اتنے معجزات، اتنے حیرت انگیز اور غیر طبیعی واقعات موجود ہونے کی صورت میں یعنی کیا گنجائش ہے کہ حضور کی رسالت سے انکار کیا گیا؟ اور اکثر لوگوں نے انکار کیا، یہ نہیں ایک دو نے، بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کو تو اکثریت انکار کرنے والوں کی ہے. رسول کی رسالت کو کم کرنے والے، قبول کرنے والے کم افراد ہیں، گنے چنے افراد ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس انکار کا سبب کیا تھا، علت کیا تھی اس کی جی.
ویسے تو انکار رسالت کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں
جی.
کتب تاریخی میں
جی.
مثلا جاہ طلبی، ہوا پرستی، قوم پرستی، انحصار طلبی، دنیا طلبی، یہ تمام وجوہات ہیں
جی.
کہ جو پیغمبر کی رسالت کے انکار کی وجہ ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے ان میں تو اہم ترین وجہ جس کی طرف تمام وجوہات کی بازگشت ہے وہ دنیا طلبی ہے
جی.
جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ دنیا راز کل خطیہ، دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی، برائیوں کی جڑ ہے.
بالکل بالکل، بے شک.
اور یہود کا دنیا سے اتنا گہرا رابطہ ہے کہ وہ اس سے منہ نہیں پھیر سکتے
جی.
یعنی ہر قسم کا جرم یا ہر کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہیے کہ دنیا سے اپنا ارتباط قطع کر لیں یا دنیا کو چھوڑ دیں
جی،
وہ دنیا جس کی مذمت کی گئی ہے اس کو ہرگز چھوڑ نہیں سکتے
جی. بالکل.
تو یہ تمام چیزوں کو سمجھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یعرفون کما یعرفون ابناہم، پیغمبر کو بھی پہچانتے تھے
جی،
اور اس طریقے سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانے
جی جی.
یعنی بہت دقت سے آپ توجہ فرمائیے، یعنی ایسی مثال دی قرآن کریم نے کہ یعرفون کما یعرفون ابناہ،
بے شک
یہ ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچان رہے ہیں
جی جی. بالکل.
یعنی ایسی شباہت دی بتایا
جی.
اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار رسالت کیا، جس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ان کو بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات معلوم تھی کہ پیغمبر کے کیا صفات ہیں، کہاں پر آئیں گے
جی جی،
اور کون سے اقدام کرنے والے ہیں. جس طریقے سے انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، ایسی شباہت دینا خدا بند عالم کو یہ بتاتا ہے کہ تمام چیزیں جانتے تھے، ان کی جی کتابوں میں تمام چیزیں وارد تھیں جی، آئی تھیں.
بالکل.
لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کا کتمان کیا
جی،
اس لیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ منافع مادی سے، یعنی
جی
پیغمبر
جی
کے قوانین ٹکرا رہے ہیں، یعنی وہ شریعت جو آپ نے پیش کی
جی،
جب دیکھا کہ ہماری دنیا خطرے میں ہے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا.
جی جی جی.
اور حالانکہ اس بات کو بخوبی وہ سمجھ رہے تھے
جی
کہ خدا بند عالم کی جانب سے آیا ہوا پیغمبر ہے
جی،
لیکن انکار کر دیا انہوں نے.
جی جی.
اب ظاہر ہے کہ اوس و خزرج جو کہ یہودیوں کے زمانے میں، اوس و خزرج جو کہ مدینے میں تھے، تو وہاں پر ان لوگوں جب قوی ہو گئے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ یہودیوں پر حملہ کیا اور ان کے مال تجارت کو اور کچھ سامان کو ان سے مطلب لے لیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا پیغمبر جب آئے گا محمد تو تم سے بدلہ لے گا اور یہ تمام چیزوں کو واپس کر دے گا.
جی
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابوں یہ تمام باتیں وارد تھیں، سمجھ رہے تھے پیغمبر آنے والا ہے.
جی جی.
لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اس بات پر انکار کر دیا. تو یہ حق کا کتمان تھا کہ جس کو ان لوگوں نے چھپایا.
جی جی. قبلہ بہت شکریہ، چونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. جی بہت اچھے طریقے سے، اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں یعنی یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے استفادہ کریں اور ہمارے ناظرین آپ سے استفادہ کریں. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا
حافظ. آپ کا شکریہ کرتے ہیں اور سحر عالمی نیٹ ورک کا کہ انہوں نے موقع.
جی بہت شکریہ. محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قبلہ بھی بیان فرما رہے تھے کہ تمام معجزات بشارتیں موجود ہونے کے باوجود، یعنی موجود ہیں، اس کے باوجود انکار کیا جا رہا ہے. اس کا سبب بنی دنیا پرستی، جاہ طلبی. انسان جس وقت اس کا سب کچھ پورا ہدف دنیا ہوتا ہے تو وہ پھر کسی بھی چیز کا انکار کر سکتا ہے. تو ہماری گفتگو قبلہ طاہر کمال صاحب سے جاری رہے گی، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک.
اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر.
محترم ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو مہمان ہیں کس طریقے سے تاریخی مسائل کو حل کر رہے ہیں. جی قبلہ، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، جو میں نے ابھی سوال کیا تھا نہایت ہی اہم سوال ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے. یعنی دیکھیے، سوال تو واضح ہے کہ حضور کے متعلق اتنی بشارتیں بھی موجود ہیں، حضور کے معجزات بھی موجود ہیں، اور حتیٰ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیرت انگیز واقعات بھی جو پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی وہ تمام پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ انکار کر رہے ہیں، اگرچہ گنجائش نہیں رہتی انکار کی. تو آپ اس کے اوپر ذرا روشن ڈالیے کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، کیوں انکار کیا جا رہا ہے.
دیکھیے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس کے اوپر الحمدللہ ہمارے محدثین مورخین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں.
جی،
دلائل النبوہ کے نام سے قرن سوم سے اور ابھی تک جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے.
جی
قرن سوم سے جو میں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہوں گی وہ میں نے نہیں دیکھی. بہرحال قرن سوم سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں
جی
الحمدللہ میں نے انہیں دیکھا ہے
ماشاءاللہ,
اور کئی کئی جلدوں میں وہ کتابیں لکھی گئی ہیں.
جی
تو یہ کہا جائے کہ اگر کسی نبی کی نبوت کے دلائل کے متعلق بحث کی گئی ہے تو ہمارے نبی کے متعلق یہ بحث ہوئی ہے, اور باقاعدہ کتابیں لکھی گئی, یعنی پورا ایک فن ہے اس موضوع کو, موضوع بندی کی گئی, باقاعدہ وہ واقعات بیان کیے گئے اس میں. مگر اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف یہ پیغمبر اکرم کے ساتھ نہیں ہوا کہ اتنی بشارتوں کے بعد اور اتنے واقعات کے بعد بھی انکار کیا جائے. خود اگر ہم تورات کو دیکھتے ہیں, اگر یہ اشکال جو ہے وہ یہودیوں کی طرف سے, تو ہم تورات سے ان کو جواب دیں گے
جی.
کہ ابھی جو کہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فرعون کے اوپر عذاب آیا ہے, نو آئے تھے, نو خدا کے معجزے انہوں نے دیکھے, جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ دیکھا جو کہ نورانی ہو گیا, عصا کو دیکھا جو کہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا, اسی طریقے سے انہوں نے پھر دیکھا کہ مینڈکوں کا آنا, پانی کا خون ہو جانا, یہ تمام واقعات ہوئے. حتیٰ کہ جب انہوں نے بلکہ جب دریا کو پھٹتے ہوئے دیکھا اور دوسری طرف گزر گئے, گزرنے کے بعد پھر جب فرعون نے چاہا عبور کرے تو وہاں غرق ہو گیا. اس واقعے کے فوراً بعد تورات نشاندہی کر رہی ہے کہ جناب موسیٰ سے یہودی کہنے لگے ہمارے لیے بھی خدا بنا دو جیسا ان لوگوں کے لیے.
اللہ اکبر. جی
تو کیا کہا جائے گا اس کا؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جناب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں خدا سے راز و نیاز کے لیے, صرف 10 روز ان کے اور پیغمبر کے درمیان میں فاصلہ ہوا تھا, یعنی وہ جو مقرر وقت تھا اس سے 10 روز زیادہ رہے کہ ادھر انہوں نے گوشالہ بنا لی اور اس کے بعد امت گمراہ ہو گئی. تو اس کے لیے کیا کہا جا سکتا؟ یہ کام تو ان لوگوں نے بھی انجام دیے تھے, جبکہ اس سے پہلے ان کے انبیاء کا ایک سلسلہ تھا. اس سے پہلے جناب اسحاق علیہ السلام ہے, یعقوب علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے. باقاعدہ بنی اسرائیل جو تھے وہ کافر نہیں تھے, وہ جانتے تھے, مگر اس کے بعد نفس ہمارا کو کیا کہا جائے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. اور اگر یہ سوال عیسائیوں کا ہے تو پھر ہم وہی سب کچھ کہیں گے ان سے بھی, جو کہ انجیل میں آپ یہ دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ گہوارے میں وہ صحبت کر رہے ہیں بغیر باپ کے ان کی ولادت ہوئی ہے, یہودیوں کو گہوارے سے وہ جواب دے رہے ہیں, مگر اس کے بعد یہودیوں نے ان کا انکار کر دیا, تو پھر عیسائی اس میں کیا جواب دیں گے؟
نہیں اصل میں میرا سوال تھا اس کے سبب کے متعلق
جی,
کہ آپ کی نظر میں کوئی اہم سبب ہو جیسے کہ ابھی قبلہ نے فرمایا دنیا پرستی اور جاہ طلبی,
بالکل
یہ سبب بنی کہ انہوں نے انکار کیا حضور کی رسالت کا.
جی
آپ کی نظر میں کوئی اہم سبب؟
بالکل بالکل, آپ یہ دیکھیں کہ خود ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے ذکر کیا تھا, شاید میں کسی حد تک اپنی بات کو پہنچا سکوں
جی,
کہ یہودیوں کا صرف حجاز میں آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ پیغمبر کے استقبال کے لیے وہ لوگ آئے تھے.
جی بالکل.
آپ یہ دیکھیں کہ یروشلم کو چھوڑنے کے بہت سارے اسباب لوگوں نے بتایا, کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومیوں نے حملہ کیا, تو رومیوں نے حملہ کیا تھا تو انہیں ایران آ جانا چاہیے تھا. ان دنوں میں رومیوں کی اور ایرانیوں کی تو آپس میں جنگ تھی, اگر وہ ایران آ جاتے تو شاید ایرانی ان لوگوں کو چونکہ دشمن کے دشمن تھے وہ لہٰذا ان کو قبول کیا جاتا.
بالکل
بالکل, اور وہ بیان کر سکتے تھے کہ دیکھو ہم انسانیت کی فلاح بہبودگی کے لیے کام کیا کرتے ہیں, رومیوں نے ان پہ حملہ کیا تھا لہٰذا ہم رومیوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں.
جی
یہ وہ ایک بہانہ بنا سکتے تھے, ان کو مدد ملتی, یا وہ خود دوبارہ مصر پر لڑ سکتے تھے, دوسرے ممالک میں جا سکتے تھے کہ ایک گرم تک وہاں سے سرسبز علاقوں سے چھوڑ کے وہ حجاز کے میدانوں میں آ گئے کہ جہاں پہ صرف ریگ ہی ریگ ہے.
جی بالکل.
تو باقاعدہ جو آئمہ سے ہم تک حدیث پہنچی اس میں فرمایا, خود اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی چونکہ ان کے انبیاء مستقل بشارتیں دے رہے تھے اور یہ فشار میں تھے, لہٰذا چاہتے تھے اس نبی کے استقبال کے لیے اس کے وطن آ جائے. تو لہٰذا اس وجہ سے کہ چونکہ انہیں پتا تھا کہ پیغمبر کی ہجرت گاہ مدینہ ہے لہٰذا مدینہ میں آ گئے.
نہیں وہ آئے استقبال کے لیے آئے, لیکن اس کے باوجود انکار کرتے ہیں جب ہمارے حضور نے اعلان کیا. سب سے پہلے انکار انہوں نے کیا,
سب سے پہلے انکار کیا
جی.
اس کی وجہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہودی نجات پرست قوم پرست, پیغمبر کو قبول کرتے تھے
جی,
مانتے تھے نبی ہیں, مگر سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے تھے اور چونکہ معلوم تھا کہ آخری نبی ہے لہٰذا چاہتے تھے کہ بنی اسحاق میں سے ہو, آل یعقوب میں سے ہو.
جی
ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے, اس لیے کہ جب ہم خود اس سے پہلے بھی میرا ایک پروگرام تھا جس کے آپ نے مجھے دعوت دی تھی فون پہ کال پہ, تو میں نے اس کا ایک ذکر کیا تھا کہ حتیٰ خود ہماری اپنی کتابوں میں یہ واقعہ آ چکا کہ وہ جو ذبیح اللہ ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے بلکہ اسحاق علیہ السلام ہیں.
جی بالکل وجہ فرما رہے ہیں آپ,
یعنی اتنا تعصب کہ یہاں پہ انہوں نے پسند نہیں کیا کہ یہ فضیلت, ارے دونوں نبی ہیں, اگر وہ اسحاق علیہ السلام ہو تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام البتہ چونکہ ہم تک اخباروں کے ذریعے پہنچا, احادیث کے ذریعے پہنچا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے, اور خود تورات اس کے خلاف گواہی دے رہی ہے کہ جو کہ یہودی کہا کرتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے، تو اسماعیل علیہ السلام ہے، ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں چونکہ حدیث میں پہنچا. البتہ اگر یہ واقعہ جناب اسحاق کے ساتھ ہوا ہوتا تو ہم قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ دونوں نبی ہیں، ہمارے یہاں یہ تعصب نہیں ہے. مگر یہودیوں کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ تعصب نسبی تھا ان کے یہاں، وہ چاہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ ہمارے عشائر میں سے ہو، ہمارے قبیلے میں سے ہو، ہم میں سے ہو. خود قرآن نے اس کی نشان دے دی کہ خود وہ کہ جو بنی اسرائیل تھے، مگر جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ ایک جگہ سے عبور کریں تو انہوں نے کہا نہیں، موسیٰ یہ ہرگز نہیں ہوگا، ہم 12 قبیلے ہیں اور 12 کے لیے الگ الگ راستہ ہو. جب پانی پینے کا موقع آیا تو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک چشمے سے کہا نہیں، ہرگز نہیں ہوگا. خود بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ داری ہے، مگر پسند نہیں کرتے کہ دوسرے کو فوقیت مل جائے ہمارے اوپر. تو پھر کس طریقے سے وہ ایک عرب کو قبول کر لیتے ہیں نبی کی حیثیت سے؟
جی بالکل،
جو کہ آخری نبی ہے جس کے بعد نبوت کا راستہ بند ہو جانا، دروازہ بند ہو جانا، جس جو قیامت تک رہنی جس کی شریعت. تو یہودی کسی طریقے سے راضی نہیں تھے کہ پیغمبر کو قبول کریں، اس لیے کہ پیغمبر ان میں سے نہیں تھے.
جی جی جی، تو آپ کی نظر میں یہ قوم پرستی،
قوم پرستی تھی. دوسرے پھر ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ جو اہل الاسباب ہیں، اس کے یہ تھے کہ خود ایک مادی نگاہ جو تھی یہودیوں کی، جیسے کہ قبلہ نے ذکر کیا تھا کہ یہودی جب پیمنٹ نے ربا کو منع کیا، سود کو منع کیا، ان تمام چیزوں کو، چونکہ ان کا بزنس پورا اسی کے اوپر ڈیپینڈ تھا. یعنی عرب کے اندر ربا نہیں تھے، سود کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. جب یہ لوگ عرب میں آئے اور آنے کے بعد جزیرت النما عرب میں آئے اور آنے کے بعد حجاز میں انہوں نے اپنا پیسہ دیا، عربوں کو کہا کہ تجارت کرو اور ان سے پھر سود لینا شروع کیا، تو پھر عرب نے بھی ان لوگوں سے سیکھا. تو یعنی اگر اس چیز کو قبول کرتے ہیں تو پھر اقتصاد کے اوپر اثر پڑتا. شراب کا بزنس ان کا تھا، پیمبر نے شراب کو حرام کیا، اگر یہ پیمبر کو مانتے ہیں تو پھر اپنے بزنس سے ان کو ہاتھ دھونا پڑتا. یعنی اس طریقے کے واقعات تھے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے. یا خود ہم کفار کو دیکھ لیتے ہیں، کفار نے کیوں انکار کیا؟ اگر ہم اہل مکہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ابو سفیان گئے ہیں دربار میں، روم بادشاہ روم کے دربار میں گئے اور اس نے سوال کرنے شروع کیے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا وہ خانوادی کی طرف سے کوئی مشکل لگتا تھا؟ کہا نہیں، اس کا خاندان بہت عالی ہے. کہا کہ ثروت کی وجہ سے؟ کہا نہیں، ثروت بھی اس کے پاس بہت ہے. جو سوال کرتے رہے، تکرار ہوتی رہی، تو کہا کہ اس کی طرف کون لوگ زیادہ گرائش رکھتے ہیں؟ کہا جوان اور وہ لوگ کے جو کچلے ہوئے ہیں، وہ لوگ کے جو پست طبقے سے تعلق رکھتے ہیں،
معاشرے میں بہت پست ہیں.
یہ بہترین ثبوت ہے اس شے کا کہ جو لوگ اقتدار میں تھے، جو لوگ دوسروں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اسلام اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا، لہٰذا وہ کسی طریقے سے راضی نہیں تھے. کہ جہاں اسلام انسان کو آزاد کرنے آ رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ فخر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 1000 غلام ہیں، 1000 کنیز ہیں، تو اسلام تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا. جب اسلام اس کے اوپر خشدہ وارد کرتا تو انہوں نے کہا بہتر یہ کہ اسلامی کو قبول نہ کیا جائے.
جی قبلہ، بہت بہت شکریہ. محترم ناظرین، آپ نے دیکھا، ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. قبلہ، اس کے بارے میں ہمیں چونکہ بڑے اہم سوالات تھے میرے ذہن میں. مثلاً ایک سوال تھا کہ یہی جو معجزات اور یہ حیرت انگیز واقعات جو رونما ہوئے ہیں، دیکھیں بشارتوں کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے، انکار نہیں کر سکتا کوئی بشارتوں کے بارے میں کہ بشارتیں موجود ہیں، چونکہ ہم نے داخل نہیں کی بشارتیں، دوسرے مکاتب کی کتابوں میں موجود ہیں. لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ معجزات جو تھے، ٹھیک ہے، یا یہ آپ حیرت انگیز واقعات جو بیان کر رہے ہیں، یہ جو ہے بس یعنی کہ نہیں تھے، آپ لوگوں نے گڑھ کے وہاں پہ منسوب کر دیے. البتہ یہ بڑا اہم سوال تھا، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس موضوع پر اپنی گفتگو کریں گے. محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے کس طریقے سے ان مطالب کو واضح کیا اور حضور کے انکار رسالت کے اسباب بھی بیان کیے قبلہ نے. اور آپ ہمارا جو استقبال کر رہے ہیں، ہم آپ سے واقعاً بہت خوش ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سے بہتر طریقے سے آپ استقبال کریں گے. اور محترم ناظرین، ہمیں آپ کی آرا اور آپ کی جو قیمتی نظریں ہیں ان کا انتظار ہے. آپ ضرور ہمیں ای میل کریں، فون کے ذریعے بتا سکتے ہیں. اور اگلے ہفتے تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر اسی موضوع کے تحت ملیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.